بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی تین احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے ضرر رسانی، اثبات دعویٰ اور امر بھی معروف و نہیں عن المنکر. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. وعن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما ورواه مالك في الموطا عن عبد بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اربعین نووی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے. اب 42 احادیث ہے، لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشکر نہیں رہا. دین کی اصل روح کیا ہے، دین کا ڈھانچہ کیا ہے، دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشبیہ کی شکل میں، درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے، پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں، شریعت کی بنیاد کیا ہے، حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب دو حدیثیں ہم ایسی پڑھ رہے ہیں جو نظام عدل سے متعلق ہیں. اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ دو سطحوں پر مختلف معنی رکھتا ہے. ایک ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، پولیٹیکل اکنامک اور سوشل لیول پر عدل. سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت مرکوز، بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو، ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو، کوئی ٹوٹلیٹیرین نظام نہ ہو. یہ ہوگا سیاسی سطح پر حد. یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح. معاشی نظام قانونی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی اجارہ داری ہو جائے، مونوپلی ہو جائے، دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے، ایک طرف دولت کے انبار تک جائے اور ایک طرف فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو. یہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو. باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے، وہ محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، حلال ذریعے سے کمائے. کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے، کوئی کم کمائے تو اس کا ہے. البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے. اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے، خاص سطح سے آگے، ان سے لیا جائے، زکات ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے. سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں بہت ترقی انسان نے کی ہے. اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا ہے خلافت راشدہ. ہر ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا, آپ نے سنا ہوگا یہ قول آن جناب کا بہت مرتبہ, آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے یا تو مدینہ منورہ سے اس طرح دور عراق کے ملک میں دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا وہ بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے. تو یہ سوشل سروس, سوشل سیکورٹی, ویلفیئر اسلام نے دیا تھا. آج ہم تو بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے, بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. ہمارا نظام ظالمانہ ہے, یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک طرف ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے, وہاں ایک خالی پلاٹ میں 1 کروڑ روپے کا ہے لیکن محل بن رہا ہے, کتنے اونچے اونچے مارمل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ, جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اپنے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر, وہاں آپ کو مارمل ملے گا. اور ایک طرح جھگیاں ہیں, غریب ہیں, کوئی سہارا نہیں. یہ ظلم ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہے معاشی اعتبار سے امن. اسی طریقے سے سماجی سطح پر امن کیا ہے؟ مساوات. انسانوں میں کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, بائی برتھ پیدائش کا تمام انسان برابر, گورے ہوں کالے ہوں, وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, وہ سید ہوں مسلی ہوں, برابر, کوئی فرق نہیں. عورت ہو مرد ہو برابر ہو, کوئی فرق نہیں. عورت اور مرد کا فرق ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ فیملی, اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے, دو تو نہیں ہو سکتے. آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا, ڈائریکٹ صدر چار رکھے دس رکھے. کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا, ڈائریکٹر شور کے, اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک. اس چیز میں فیملی کا ہیڈ مرد ہے, عورت نہیں. عورت کی حیثیت وزیر کی ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد, لیکن وہ بھی اللہ اس کے رسول کے دائرے کے اندر. یہ نہیں کہ وہ فرعون بن جائے, جو چاہوں میں حکم دے دوں, نہیں. اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں, شریعت کے خلاف وہ حکم نہیں مانے. یہ جو سماج عدل ہے کہ اگر کوئی فرض مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں, کسی نے علم زیادہ حاصل کیا اسی زیادہ عزت کی جائے گی, کوئی بہت خادم خلق سے بہت بڑا اس کی زیادہ عزت کی جائے گی, کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. یہ رنگوں کا مختلف ہونا, شکلوں کا مختلف ہونا, قبیلوں کا مختلف ہونا, قوموں کا مختلف, یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ نہیں ہے جن میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے, نہیں, کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے, بالکل نہیں. البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت کو ہے جو سب سے زیادہ متقی. یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی, ایک عدالت نچلی سطح پر. لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں, یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وحرمتہ بینکم, دیکھو میرے بندوں, میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹھہرایا ہے, میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ولا تظلمون شیئا, بالکل, لیکن تمہارے درمیان میں ظلم نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو. تو معاشرے میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں, زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے, ایک مدعی بن کے کھڑا ہو گیا ہے, ایک مدعا علیہ ہے. اسی طریقے سے جرائم ہے, ان کی سزا دینی ہے. اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا یا نہیں کیا, اس کے لیے ظاہر واقعہ عدالتی نظام ہوگا, گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے, مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا. تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے, ایک وہ عدل ہے جو معاشرے کی اجتماعی سطح پر ہوتا ہے. اب یہ جو عدل ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس جس کو کہتے ہیں. کوئی معاملات میں کوئی جھگڑا ہے, کوئی اختلاف ہے, کوئی مقدمہ ہے, اس کا اب اس میں دو حدیثیں وہ لائے ہیں بہت پیاری. پہلی حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے, ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ حضور سے روایت فرماتے دو الفاظ ہیں, لا ضرر ولا ضرار. ایک قصور ہے سنا جاتا, نہ کوئی ظلم کرو نہ ظلم سہو, برداشت بھی نہ کرو, نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ. یہ دوسری بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں یہ تو کہا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرو, یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا. اللہ یہ چاہتا تم ظلم برداشت نہ کرو, اپنے حق کے لیے جھگڑو, اپنے حق کے لیے پوری جد و جہد کرو, کیونکہ اگر تم ڈھیلے پڑ گئے ظالم کی ہمت افزائی ہو جائے گی. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں کہا جائے گا بھائی معاف کر دیا کرو, ٹھیک ہے, کہا قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَصْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بہت اچھی بات ہے اگر تم معاف کرو, اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور نظر انداز کر دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے. اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کی مغفرت انداز سے تو انسانوں کی ذاتیوں کو معاف کیا کرو, یہ بھی ہے تعلیم. اب آپ نے دیکھا, لیکن یہ بھی تعلیم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ توازن صرف آسمانی ہدایت میں ہو سکتا ہے. عام انسان جو ہے یا ادھر انتہا کو نکل جائے گا یا ادھر انتہا کو نکل جائے گا. اب آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے آپ نے, کیوں کسی نے تھپڑ مار دیا, اگر تو آپ جوابی تھپڑ رسید کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں تب تو کیا کیا جائے, صبر آپ کے لیے اور سب کے سوا چارہ کیا ہے. وہ تو ہوگا قہر درویش بردار درویش. اگر آپ نے ہے طاقت اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, معاف کر دیں اور یا بدلا لیں. معاف کرنے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں مشکلات زیادہ ہے, وہ ہر کیس کا معاملہ رہتا ہو جائے گا. اگر کسی شریف انسان نے کوئی غلطی کر دی ہے اتفاق کر تو معاف کر دینے میں فائدہ ہے, لیکن اگر کسی عادی مجرم نے کیا ہے, کسی نے زیادتی کی ہے, جان بوجھ کر کی ہے, اپنی دھوس زمانے کی ہے, اگر بدلہ نہیں لوگے تو اس کی ہمت افزائی نہیں. اس نے آج تمہیں ایک تھپڑ مارا کر کے جو کو مارے گا زیادہ جتنی عمر ان کی بٹ, اس نے تھپڑ مارا ہے تو ایک جوابی تھپڑ نصیب کرو. اب ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاتھ تبدیل جو ہے وہ نظری تبدیل ہے, اس پر عمل تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ کا قول ہے یہ, اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو تم بائیں کال میں پیش کر دو, مار دو بھائی نہ نکال دو. کوئی نالش کر کے تم سے تمہارا چوہا لینا چاہے تو چوہا ہی نہیں دو, اپنا کرتا بھی اتار کر دے دو. یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کے لیے, یہ اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے تعلیم, لیکن اس میں عدم توازن ہے. اور عدم توازن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے, حضرت عیسیٰ معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی ہے, کوئی غلط بات تو نہیں کہہ سکتے. وہ ایک خاص دور ہوتا ہے جبکہ دعوت اور تحریک اس کا تقاضا اور بکرات اس میں ہے کہ جھیلو اور برداشت کرو اور جوابی کاروائی مت کرو. بارہ برس پر بچے میں حضور کا یہ حکم تھا صحابہ کو, تمہیں مارے برداشت کرو جھیلو, تمہیں گالیاں دے جوابی گالی بن دو, دعائیں دو, پتھر مارے تم پھول پیش کرو, اس بار لڑکی ہے آج کرو. لیکن یہ اس دعوت اور تحریک کے مسلحت کی قانون نہیں کہا, قانون مدینے میں آ کر اس کا بدلا لو. اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرو تو اسی کے برابر. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے, بدلا لو. اسی لیے ہم سزائیں دیتے ہیں, یہ کوئی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو دشمنی ہو جاتی ہے. کسی شخص نے چوری کی ہے ٹھیک, انسان تو پھر بھی ہے, اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے اور پھر کوئی چوری نہ کرے. جیسا کہ بہت عرصے پہلے ایک معاملہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں, کوئی ڈاکٹر وہاں ہاتھ کٹتے تھے, ڈاکوؤں کو شری سزا ملتی تھی, قاتل کی گردن اڑائی جاتی تھی. جلاد جو ہے وہ عین جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد ابو میدان عدل جو ہے ریاض میں وہ جامع مسجد کے باہر میدان عدل وہاں پر آ کر جلاد جو ہے گردن اڑائی جاتا تھا سامنے. لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے کہ یہ کام کا اس جرم کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے, اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں معاشرے سے جرم نہیں جائے, اور یہی ہم نے معجزہ دیکھا. ہمارا قریب کا ملک پڑوسی ملک برادر ملک ہے افغانستان, جو طالبان کو تھوڑا سا موقع ملا, موقع نہیں ملا ہونے دیا آگے کہ وہ پنپتا معاملہ اور نظام آگے بڑھتا اور اس کی برکات کا ظہور پورے طور پر ہوتا, کہ للی ان بلوم پھول پورے طور پر کھل کر سامنے آ جاتا, جیسا کہ حضرت عمر کے دور خلافت سے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاد اور قتال کا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ جو نظام کی برکات ہیں وہ ابھی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹر ریولوشن موومنٹ اٹھی, ان کو دبانے میں ساری طرح سے سوچ گئی, لیکن پھر جب امن ہوا ہے عرب کے اندر اور حکومت اسٹیبلش ہو گئی, اس کی رت جو ہے نافذ ہو گئی, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جنی امپروو اسلام کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو معلوم ہے, افغانستان میں چوری ختم ڈاکا ختم, چند سزائیں نافذ کی گئی ہیں. ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگر چور کا ہاتھ پکڑا جائے گا تو آدھا ملک جو ہے پاکستان کا وہ ہاتھ کٹو والا کا ہو جائے گا. نہیں بھائی, یہ غلط بات ہے تمہاری. ٹھیک ہے, اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو اسے حال یہی ہے, خیانت کرنا, جرم کرنا, چوری کرنا, دھوکہ دینا, یہ سب ہو رہا ہے, ڈاکے ڈالنا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو چند ہاتھ کٹیں گے اور بعد میں جرم ختم ہو جائے. جبکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں تعلیم انتہا پر پہنچی ہوئی ہے, ذرائع ابلاغ کتنے ہیں, وہ اپنے آپ کو محبت سمجھتے ہیں, موسٹ ہینس کرائم انتہائی گنا ہوا جرم وہاں پر موجود ہے, جرم کو ایلیگیٹ نہیں کر سکتے, ناممکن مقصد رہ جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں وہ سزائیں. تو یہ سارا نظام معاشرے کی مسئلہ کے لیے, اگر ایک شخص نے زنا کیا شادی شدہ اسے رجم کی دے, ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد زنا کا معاملہ جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا معاشرے کے اندر, اس کی بہتری ہو جائے گی. ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب, اسی قصاص میں, اسی بدلے میں, اسے سزا دینے میں, اور اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا, گل گیا, سڑ گیا, تو پورا بازو کاٹ دیتے ہیں. وہ بازو کسی کو برا نہیں لگتا, بازو تو باقی ہے جس کا حصہ ہے, لیکن یہ کہ پورے جسم کو بچانا ہے, ورنہ یہ زہر پھیل جائے گا, بہت واقع ہو جائے گا, تو پورا بازو کاٹ دیا. اسی طرح اس شخص کی وجہ سے پورے معاشرے میں گند پھیل سکتا ہے. لہٰذا اس کو جو ہے اگر آپ نے رجم کیا ہے, سزا دی ہے, قاتل کو قتل کیا ہے جوابن, اس کی سزا کے طور پر جو کا ہاتھ کاٹا ہے, اس سے معاشرہ دوست ہو جائے گا. تو یہ نظام جو ہے یہ عدل کا نظام جس میں کہ جج جو ہے کرپٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, وکالت کا معاملہ حرام ہو یا پیشہ جائز ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کے لوازم یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور جھوٹ بلواؤ, بیان پڑھاؤ یوں کہنا تم نے خلاف واقعہ, یہ حرام ہے. لیکن یہ اگر صحیح ہے تو ہوتا ہے یہ کہ فرض کیجیے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ملکی قانون یا اسلامی شریعت میرے لیے کیا کیا رعایات دیتا ہے, مجھے معلوم نہیں, تو میں وکیل کرتا ہوں, وہ جا کر عدالت کے اندر وہ چیز جو ہے واضح کر دیتا ہے اور میں بن جاتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, کیونکہ قانون عام آدمی کو نہیں جانتا, عام شہری تو شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں. تو ایکسپرٹس ان لا, یہی ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ان لا ہے وہ ہمارے فقہا کہلاتے ہیں. وہ فقیر جو ہے وہ جو ہے کسی کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں, کسی فریق کی طرف سے جا کر اس کے مقدمے کو پیش کر سکتے ہیں. میرا ایک مقدمہ ہے لیکن میں اس کو پیش نہیں کر سکتا, میں بول نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا صحیح طور پر, میرے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ ایک بکیل وکیل کی مدد حاصل, جھوٹ نہ بولو. اب اسی کا ایک شہر سنہرا اصول, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ متوازن تعلیم, نہ کوئی ضرر پہنچاؤ نہ ضرر برداشت کرو. قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے, اور یہ کہ در حقیقت کسی میں پھر ایک معاشرے کے اندر صحت مند روایات پر بان چڑھے, اپنے حق کے لیے لڑو, اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو, اور یہ کہ اگر کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ, تو لا ضرر ولا ضرر, یہ اصول ایک دے دیا گیا. یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا مال لے جائے. دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے, اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحث سے مجبوری شریف ہے, ٹھیک ہے, اسے خود ہوش آ جائے گا, اسے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے, تو آپ معاف کر دیں, بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں, اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائے, دلائل دیں, اس کے لیے ثبوت پیش کریں اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا. اب دیکھیے دوسری حدیث اسی ذمن میں, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے, ان کے یہ بیٹے عبداللہ ابن عباس, اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے. یہ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم, صحابہ کے حبر حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم, وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو یوکن ناسو بے داوا ہوں لدعا رجال اموال قوم و دماغ ہوں ولکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ایک سنہری اصول دیا گیا, اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر کوئی دے دیا جائے, اس نے دعویٰ کیا ہے یہ مکان تو لے رہا ہے, خدا کی قسم لے رہا ہے, یہ قسم وسم نہیں چلے گی. دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ, دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ثبوت کے قابل قبول نہیں, اور جو مدعا علیہ ہے اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے, اگر وہ حلف اٹھا لے تو بھی ٹھیک ہو جائے, کیونکہ آپ کو اپنے قبضے کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے, اور جو قبضے میں جس کے ہے اس کے بعد تو قبضہ ہے, لہذا ضروری نہیں کہ وہ ثبوت پیش کر سکے. اس کے لیے زمین رقم اٹھا لے, حلف اٹھا لے تو دعویٰ باطل ہو جائے. یہ اصول دیا گیا ہے, فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر جو وہ مانگ رہے ہوں, جو دعویٰ کر رہے ہوں, جس چیز کا اپنا ہم جتلا رہے ہوں, دے دیا جائے لندار جانو اموال قوم و دماغ, لوگ تو لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کے بلکہ ان کی جانوں کے بھی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے. قتل کا معاملہ ہے, اب جھوٹی طور پر جو ہے آپ نے قسم کھا لی ہے, میں نے دیکھا اس شخص نے جو ہے وہ اس سے قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ, اب تو جلا ہوگی, دیکھا جائے گا کہ واقعی تو یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اس کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں, تو صرف قسم کھانے کی بنیاد کے اوپر کسی کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جائے گا. اگر زنا کا معاملہ چار جب تک گواہ نہیں آئے یہ ثابت نہیں ہوگا. اس حوالے سے دعوت جو کر رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, جو کسی شہر پر اپنا حق جما رہا ہے, جتلا رہا ہے, طلب کر رہا ہے, اس کے لیے تو ہوگا کہ بینہ لاؤ, دلیل لاؤ, ثبوت لاؤ, ثابت کرو کہ یہ شہر تمہاری ہے, ثابت کرو کہ یہ حق تمہارا ہے, ثابت کرو کہ اس شخص نے واقعی جو ہے میرے مال کی چوری کی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ خارج کر دیا قاضی شرح نے, حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی, ایک یہودی کے ہاتھ سے برآمد ہو گئی, مقدمہ عدالت میں آیا. عدالت سے قاضی شرح نے پہلی بات جو کہی کہ حضرت علی آیا مدعی اور یہودی ہے مدعا علیہ, یہ امیر المومنین اور بلند مرتبہ صحابی, حضور کے داماد, حضور کے چچا زاد بھائی, ادھر ایک غیر مسلم یہودی, تو وہ قاضی شرح نے کہہ دیا یا ابو الحسن, اے ابو الحسن آپ اپنا دعویٰ پیش کیجیے. آپ نے کہا, حضور نے فرمایا حضرت علی نے, قاضی صاحب آپ نے پہلی نا انصافی تو یہی کر دی, آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاؤ اپنا دعویٰ, سمجھ پیش کرو, مجھے ابو الحسن کیا کہ تم نے پکارا ہے, تو یہ تو عزت کا ایک معاملہ ہوتا ہے. عرب میں کسی کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا جائے, ابو الحسن یا ابو الحسن, تو تم نے جاتی تھی. اس وقت میں نہ خلیفۃ المسلمین ہوں نہ میں اور بہت بلند مرتبہ تھا, میں تو ایسا مدعی ہوں عدالت کے معاملے میں لو, اور کہا کہ یہ ہیرا بیری ہے, گواہ لائیے, یہ گواہ علی ہے, ایک میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک میرا غلام ہے. اب سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں, کوئی اور ہے تو لائیے. ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے, بیٹا ہے طرفداری کر رہا ہوا, غلام ہے طرفداری کر سکتا ہے, لہذا گواہی قبول نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کوئی اور گواہ تو نہیں, فیصلہ ہوا آپ کا دعویٰ خارج. اب یہ ہے عدالت, آج کل آپ کو معلوم ہمارے ملک میں تحریک چل رہی ہے, عدلیہ کا معاملہ, انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو ظلم کرے ہی کرے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی کہ نہ کرے, کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ, اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی. جہاں اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, اس میں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے, اور جہاں ایبسولیوٹ اتھارٹی ہو تو کیا ہوا کرو, تو ایبسولیوٹ کرپشن ہو جائے گی. جو ہمارے ہاں ہوئی ہے, جس طرح کا ہوئی ہے, جس طرح کروڑوں اربوں کے قبض ہوئے ہیں, جس طرح کوڑیوں کے مول جو ہے ہماری بہترین ایسٹ جو ہے وہ بیچی گئی نجکاری کے نام پر, یہ سارا کیا ہوا ہے, لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار, جس قوم کو نقصان پہنچایا گیا, اس کا بیڑا غرق ہوا, اس کا غریب آدمی جو ہے وہ کس رہا ہے, خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ, ایک ماں اپنی تین بچیوں کو لے کر ریلوے انجن کے سامنے آ کر اپنی جان اپنی بچیوں کی جان دے, کیوں؟ اس لیے وہ ظلم آج ہی ظلم, وہ سماجی عدل نہیں ہے, ہم آپ کے آپ کا سوشل سیکورٹی نہیں ہے, نہ بھی نہیں اس کا, حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا اسلام میں سب سے پہلے گارنٹی کیا, کوئی شخص بھوکا کیوں پڑے, اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے ریاست کے ذمہ دار ہے, ریاست سے فراہم کر. اور یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا, بات کہہ گئی, وہ چیز آج دنیا میں کر کے دکھا دی, اسکینڈینیوین کنٹری جو کہلاتی ہے تین دنیا کے اندر, ناروے سویڈن اور ڈنمارک, اعلیٰ ترین نظام ہے وہاں پر سوشل سیکورٹی, باقی بدترین معاملہ ہے سیکس کا, وہ دوسری بات ہے, تو معاشرہ کھڑاس بن گیا یہ دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ روٹی یہ تو ملے گی, آپ کی ضروریات پوری ہوں گی, ملکہ اس کا بیٹا جہاں پڑھے گا وہیں ایک فقیر کا بیٹا بھی پڑھے گا, کوئی دو نظام تعلیم نہیں ہوگا, یہ غریبوں کے لیے ہے چٹائیوں پہ بیٹھ کر, یا یہ کہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھے, اور یہ عمر آ ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار دے کر فیسیں ان کے بچے تعلیم حاصل کر, یہ نہیں, جہاں ہسپتال کے اندر ملکہ کا علاج ہوگا اسی ہسپتال میں غریب ترین آدمی کا علاج ہوگا. صرف ایک بات میں نے دیکھی وہاں کہ ملکہ کے لیے ایک قبر زرد تھا ہسپتال میں, بس کہ اگر کسی وقت ملکہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہسپتال میں جگہ نہ ہو, بس اس لیے ایک قبر ریزرو رہے, اللہ اللہ خیر, باقی علاج وہی ہوگا جو غریب کا ہوگا. کوئی مزدور جو ہے اپنے دوران کام دوران مزدوری زخمی ہو گیا ہے, معذور ہو گیا ہے, ساری عمر کے لیے اس کے لیے پینشن, انفٹ آپ ڈکلیئر کرا لو اس کے بعد ایسے کریں. ہمارے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایک پیکیئر انہوں نے غلط طور پر ایکوائر کیا ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے کر اور پھر یہاں آ کر ایش کرتے ہیں, پینشن یہاں آ رہی ہے ان کی, اور ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی تنخواہ کی پینشن کی شکل میں آ رہی ہے. بارہ انہوں نے کیا ہی کام کر کے دکھایا ہے, اور جس طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے امریکہ میں نہیں, امریکہ برا ملک ہے اس اعتبار سے, وہاں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, وہ تو میں نے بتایا کہ جہاں ملکہ کا یا بادشاہ کا علاج ہوگا وہی غریب آدمی کا ہوگا اسی سطح پر, وہاں نہیں ہے, وہاں کیپیٹلسٹک کا نظام ہے اور آپ کو علاج خریدنا پڑتا ہے, اور وہاں کے علاج کی بہت قیمت ہوتی ہے, تو اس کے لیے نظام بنایا انشورنس کا, آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹواتے رہیں تاکہ آپ بیمار ہو تو پھر آپ کو انشورنس کمپنی جو ہے وہ پے کرے گی, آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی یو ہیو ارنڈ اٹ, آپ نے انشورنس کی جو ہے وہ پیسے دیے ہیں تب آپ کو یہ حاصل ہوا ہے, لیکن آپ انگلینڈ میں چلے جائیے ہیلتھ فری ایبسولیوٹلی اور برابر. میں حیران ہوا ہمارے بزرگ ہوتے تھے, انتقال ہو گیا ہے, صحیح سراج تھا, میں ایک دفعہ گیا تھا برطانیہ تو وہ بھی ساتھ تھے. تو ان کے ایک بھائی بہت عرصے سے وہاں مقیم ہیں اور ان کا گوشت ڈائبٹیز سے بہت پرانے مریض, کیونکہ ان کا جس عمدہ علاج ہوتا تھا وہاں پر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ حیران ہو جائیں گے, ہر ہفتے ایک شخص آ کر ان کے پاؤں کے ناخن تراشتا تھا گھر پر, کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر اس نے خود ناخن کاٹا اور ذرا سا زخم لگ گیا تو ڈائبٹیز کے اندر ہو سکتا ہے تو ان کو انگوٹھا کاٹنا پڑے اور اس کے اندر زہر پھیل جائے. آدمی آ رہا ہے اس ڈیوٹی پر, ڈیوٹی گھر آ کر وہ اس کے ناخن تراش رہا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو. تو لوگوں نے آج دنیا میں یہ کچھ کر کے دکھایا. اسلام کے اندر وہ اجتماعی جو عدل ہے وہ اپنی جگہ, ایک وہ ڈسپنسیشنل جسٹس کا نظام ہے اس میں اصول کیا ہے, جو بہترین اصول تھے وہ حضور کے لیے وہ آج بھی دنیا میں مانے جاتے ہیں. پہلی بات یہ دونوں فریقوں کی بات سننے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرو. یہ اصول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دوسرا اصول یہ شک کا فائدہ مجرم کو یا ملزم کو پہنچے گا, ملزم کہنا چاہیے. ڈاؤٹ اگر ہے تو ڈاؤٹ کی بنا پر آپ سزا نہیں دے سکتے, ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچے گا, اس سے چھوٹ ہو جائے گی. یہ تمام اصول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے. تو اسی طرح کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے, آپ کو پیش کرنا ہوگا, ورنہ دعویٰ خارج. البتہ جو مدعا آ گئے ہیں جس پر دعویٰ کیا گیا, کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ فرض کیجیے کہ حضرت علی مدعی تھے کہ یہ جو ہے ذرا میری ہے, یہودی کہہ رہا میری ہے, یہ مدعی ہے وہ مدعا آ گئے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا تھا, دلیل لائیے, گواہ لائیے, دئیے چھٹی. فرض کیجیے کہ کوئی گواہ بھی آ جاتا اور ادھر سے وہ قسم کھا دیتا نہیں میں حلف اٹھاتا ہوں یہ دلیل, تو مدعا علیہ کی قسم بھی تسلیم کی جائے گی. اس لیے کہ جس کے قبضے میں کوئی شے ہے قبضہ فی نفسہ ہی ایک دلیل ہے. آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ تو ملکیت کے دس نو حصے جو ہے وہ قبضہ ہے. آپ کا حکم فرض ہوگا کہ آپ دلائل لائیں جو آپ مدعی بن کر آ گئے ہیں, جو قابض ہے اس کے پاس تو قبضہ جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے. تو فرمایا لو یو تن ناس ہو یا دعوا ہوں لدار جان اموال قوم بدماؤ, اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے پر کوئی شے دے دی جاتی یہ اصول ہوتا تو لوگ تو انسانوں کے مال بھی غصب کرتے دعووں کے تھرو اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتے جھوٹے الزام لگا کر. بلا کمن بھائی نہ تو مدعی, اب دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ان میں مدعی کون ہے. اگر کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قتل کے مقدمے میں جو مقتول کے لوگ ہیں انہیں مدعی نہیں مانتے ہیں, بلکہ مدعی حکومت ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ مدعی ہیں, انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں, وہ خون بہا لے کر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں, ایسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں. حکومت نہیں کر سکتی, عدالت نہیں کر سکتی, ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں کر سکتا. ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے غلط, بالکل خلاف اسلام کہ فرض کیجئے قتل کا مقدمہ ہے, وہ عام عدالت نے بھی طے کر دیا کہ ہاں مجرم ہے یہ شخص, سیشن کی عدالت میں گیا اس میں بھی ہو گیا, ہائی کورٹ میں گئے اس کے اندر بھی ہو گیا, سپریم کورٹ میں دلی گئی اس میں بھی ہو گیا. اب بھی ایک موقع ہے کہ صدر ریاست اسے معاف کر سکتا ہے, کوئی حق اسے حاصل نہیں. ہاں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو حق ہے. اور اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے, آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اخبار آتے رہتے ہیں, فرا دو پارٹیوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے, کچھ ان کے قتل ہو گیا تو ان کے قتل ہو گیا, تو ان کے قتل ہو گیا تو ان کے قتل ہو گیا, دیہات میں کثرت سے ہوتا ہے, خاندانی بنیادوں پر قتل در قتل قتل در قتل چلتا رہتا ہے. اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے قاتل ہے, اب اس کی جان آپ کے مقتول کے ورثہ کے ہاتھ میں ہے, چاہے بخش لیں چاہے جان لیں. اب اگر آپ نے بخش دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقتول مقاتل اور اس کے خاندان کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوگا, وہ آپ کے ممنون احسان ہو جائے, پھر جوابی قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اگر آپ کو روکنا ہے اس سلسلے کو تو قتل کے مقدمے میں مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول سے وہ رکھا ہے. البتہ دوسرے معاملات کے اندر اب چوری کا معاملہ چوری میں حکومت مدعی ہے اسے ثابت کرنا ہے, پروسیکیوشن وٹنس کا کام ہے ثابت کرے, پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے ذریعے ثابت ہو مال برامد ہوا ہے یہ گواہی ہے یہ فلاں معاملہ ہے اسے ثابت کرنا پڑے. اس حوالے سے جو اصول دیا گیا جو بہت سے اور دیگر اصول میں نے آپ کو گنوائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ولاکن البینت علی المدعی والیمین علی من انکر. اب ایک مسیح کی حدیث بھی آج بیان کر رہا ہوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ معاشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو دبانے کے لیے قرآن مجید کا میکانزم ہے. ایک تو ہے جرم کا معاملہ, ایک بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں. اب ایک شخص ہے وہ فرض کیجیے کہ نماز نہیں پڑھتا تو پولیس کیا کرے. ہاں معاشرے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے نیکی کا حکم دیتے رہے, تلقین کرتے رہے, نہ پڑھنے پر ملامت کرتے رہے. اور اگر فرض کیجیے آپ کو کوئی اختیار ہے اس پر حاصل تو اسے سزا بھی دے. آپ کا اپنا بچہ حدیث میں آیا ہے فلاں عمر کی بات بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے مارو اس کو. اس کا جو ہے آج ہمارے مغربی معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ بڑے کو, وہ فوراً جو ہے ایک خاص نمبر ہے ڈائل کرے گا اور پولیس آ جائے گی اور آپ کو لے جائے گی اور بچے کو بھی لے جائے گی, بچہ پھر آپ سے الگ لے لیا جائے گا. کیا آپ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی پرورش کر سکے, آپ نے بچے کو مارا ہے. یہ میل ٹریٹمنٹ جو ہے بچوں کے ساتھ تو ان کے ہاتھ بہت بڑا جرم, کسی کو تو مار سکتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. خدا نہ خاصا کسی کی بیٹی جو ہے آوارا ہو گیا کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ دھمکا بھی دے سکتے, آپ کو سزا نہیں دے سکتے, نہ کسی آوارا لڑکے کو بیٹے کو نہ کسی آوارا بیٹی کو. لیکن اسلام میں تو یہ ہے اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جیسا کہ میں نے کہا تھا فیملی ول ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, آپ سزا دے سکتے ہیں جسمانی سزا دے سکتے ہیں نہیں طاقت کے ساتھ. تو بدی کو روکنا ویسے تو قرآن مجید میں یہ ایک کمپلیکس اصطلاح ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس گاڑی کے دو پہیے ہیں, نیکی کا حکم دینا, نیکی کی تلقین کرنا, نیکی کی طرح لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے نیکی کا حکم دینا. جناب اسلامی ریاست میں یہ نقشہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اب تو معاملہ بدل گیا, وہ بہت بدل گیا. سعودی عرب کے اندر نماز کا وقت اذان ہوئی اور سارے بازار بند, اس وقت چھٹ کے وہاں ان کا ایک علیحدہ محکمہ ہے الخیرت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ محکمہ ہی ہے اسلام کے لیے کہ نیکی کا حکم دے مزید سے روکے, کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ وہ ہمارے نیک بندے کے جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں, طاقت دے دیں, حکومت دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکات کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. تو بازاروں میں وہ شرطے ان کے مشہور ہیں, شرطے کہلاتے ہیں, بس وہ کہتے بھی کسی کچھ نہیں تھے, وہ اپنی لاٹھی تھک تھک کرتے ہوئے اور جیسے جیسے آواز آئی تھک تھک جو دکانے بند لوگ سب ڈالے نماز دروازے میں. اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ میں 1962 کا معاملہ کر رہا ہوں, پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی, کہ یہ جو منی ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر ٹیبلز لگی ہوتی ہیں ایم سڑک کے اوپر کنارے پر, اس یہاں ادھر جو ہے ڈالر کا ڈبا پڑا ہے, ادھر پاؤنڈ پڑے ہیں, ادھر جو ہے ریال پڑے ہیں, ادھر پاکستانی روپے پڑے ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے اذان کے وقت, صرف اس پر چادر ڈال کر بکتی کریں گے, کوئی اندیشہ نہیں کہ چوری ہو جائے گی, کوئی تالا نہیں, کوئی یہاں کچھ نہیں, صرف چادر اوپر ڈال دی ہو گئے. یہ حال وہ میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا, یہ چور کا اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو جائے تو پھر یہ فضا پیدا ہو جائے گی. اب پھر آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوا, صرف ایک چادر ڈالی, اس کے اوپر کوئی ویٹس رکھ دیے تاکہ چادر اڑ نہ جائے ہوا سے, بس اللہ اللہ صلی اللہ. اوکے, تو یہ معاملہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس کے لیے فرمایا. اس میں خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ 10 مرتبہ تو قرآن مجید میں یہ دونوں اصطلاحیں آئی ہیں ساتھ ساتھ, نیکی کا حکم بدی سے روکنا, یہ ایک ہی تصریح کے دو رخ ہیں. لیکن اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن میں بھی نہیں عن المنکر پر زور زیادہ ہو, بدی کا روکنا اس کے لیے پہلی حدیث میں یاد آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے راوی ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں, من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اعظم العباد. تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے, بدی کو دیکھے, تو اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے. فرض ہے. یہ نہیں مجھے کہ آج یہ جو کر رہا ہے اپنا خود عذاب جو ہے خود سہے گا. نو انڈیفرنس. تم گویا کہ اس معاشرے میں پہرے دار ہو. تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے فوجدار ہو. اگر طاقت ہے تو طاقت سے بدلو. پہلے نہیں سکتے اگر طاقت نہیں ہے. اگر تو حکومت کا معاملہ طاقت ہے, حکومت تو اپنے قوت کے ساتھ شرطوں کے ذریعے سے بھی داخل کرے گی, بدی کو روکے گی. لیکن ایک عام ساری جو ہے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو, تو پھر ان کے لیے یہ کہ زبان سے خدا کے بدلے غلط کام کر رہے ہیں مت کرو. یہ حرام کام ہے, باز آ جاؤ, کم سے کم زبان سے تو کرو. فعلم رستے بھمے کل نہیں. اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو یا معاشرے میں اس طریقے سے زبانوں کے اوپر بھی تالے ڈال دیے جائیں, بولنا بھی گویا کہ بہت بڑا جرم شمار ہو رہا ہو, آپ نے آواز اٹھائی تو زبان چینج کی جائے گی, تو تب بھی کم سے کم دل سے روکے, یعنی دل میں نفرت رکھے. یہ نہ ہو کہ آپ نے بدی دیکھی اور آپ کو نفرت بھی نہیں آئی. یہ نہیں. ذالک اعظم الایمان. یہ جو ہے کہ بدی کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو جائے, یہ بھی ایمان ہے, لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. نفرت پیدا ہوئی ہے تو ایمان تو ہے لیکن بہت کمزور ہے. در حقیقت اس کے بعد تو وہ ایمان ہی نہیں. اس لیے ایک دوسری حدیث ان شاء اللہ اگلے جمعے میں آپ کو سناؤں گا, جس سے اس مضمون کی اور تقریب حاصل ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے ارشاد کیا, فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اگر اس کے بعد کہ اگر کسی کو مریض دیکھ کر طبیعت کے اندر بھی اضطراب پیدا نہیں ہوا, تو جو ہے نفرت پیدا نہیں ہوئی, تو گویا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یہ ایمان کی نفی مطلب. یہ انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے وہ اگلے جمعے میں ہم پڑھیں گے. اقول قولی ھذا, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر